أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون یہ آیات کریمہ جو سورہ زمر کی 54 اور 55 آیتیں ہیں ان کا ترجمہ ہم پیش کرنے سے پہلے میں گزشتہ خطبے میں جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس کے حوالے کی درستی کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. وہ سورہ یونس کی آیت 25 تھی لیکن لکھنے والے نے غلطی سے سورہ الرعد لکھ دیا تھا, تو میں نے بھی جو لکھا تھا وہی پڑھ کے سنا دیا. آیت تو وہی تھی مگر صرف سورت کا حوالہ تھا, سورت کا نمبر آیت کا نمبر ہی وہی ہے یعنی 25 نمبر, مگر رات کی بجائے اس کو یونس سمجھیں اب, یعنی جس نے بھی حوالہ دیکھنا ہو یونس میں سے حوالہ دیکھے گا وہ. یہ آیت جو میں نے تلاوت, یہ دو آیتیں ہیں جو تلاوت کی ہیں, ان کا ترجمہ یہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا, تو ان سے کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, صرف ولا انفسہم, اپنی جانوں کے مفاد کے خلاف اعمال کیے ہیں, یہ مراد ہے جانوں پر ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو, تمام تر گناہوں کو بخشتا ہے, بخش سکتا ہے اگر وہ چاہے. انہو هو الغفور الرحیم, یہاں اگر وہ چاہے کہ الفاظ یہاں نہیں ہیں مگر دوسری جگہ جہاں بھی یہ مضمون آیا ہے اگر وہ چاہے کہ الفاظ ہیں تو اس لیے وہ اس میں مضمون میں شامل ہیں, اس لیے میں نے وہ لفظ پڑھے ہیں مگر لفظی ترجمے میں نہیں ہیں. لفظی ترجمہ صرف اتنا ہوگا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہو هو الغفور الرحیم, یقیناً وہی ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, اور اپنے رب کی طرف جھکو. وَأَسْلِمُوا, اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرو. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, پیشتر اس کے کہ تم پارے پاس عذاب آ جائے. تم لا تنصرون, پھر تم مدد نہیں لیے جاؤ گے. تو یہ جو آیت ہے بخشنے کا, جس میں خدا تعالیٰ کی غیر معمولی بخشش اور بے انتہا بخشش کا مضمون پیش کر رہی ہے, उसके साथ एक तंबीह भी फरमा रही है। अगर इंसान इस ख्याल से कि खुदा हर गुनाह बख्श सकता है, बख्श देगा, गुनाहों में दिलेर होता रहे और आगे बढ़ता रहे, तो फिर ऐन मुमकिन है कि उसकी मौत ऐसे वक्त में आए जबकि खुदा की नाराजगी का इजहार इस दुनिया में उससे शुरू हो चुका हो, और जब पकड़ का वक्त आ जाए फिर कोई बख्शिश नहीं। तभी फिरौन ने जब आखिरी डूबते हुए कि खुदा माफी ईमान का इकरार किया, ईमान मूसा के और हारून के खुदा पर ईमान लाने का इकरार किया और बख्शिश मांगी, तो अल्लाह ताला फरमाता है अलान, यानी बचाने का जिक्र किया कि मुझे बचा ले, अब कौन सा वक्त है, अब तो पकड़ आ गई। बस याद रखने की बात है कि इन दो इंतहाओं के दरमियान जो राह अख्तियार करनी है, यही दरअसल वो राह है जिसे पुल सिरात कहा जाता है। एक तरफ ये कामिल यकीन कि खुदा गुनाह बख्श सकता है, इंसान को मायूसी से बचाता है जो अपनी जात में एक बहुत बड़ा गुनाह है। जब भी नसीहत आमूज खुतबात किए खुतबात देता हूं तो बाज़ अहमदियों की तरफ से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी सख्त परेशानी का इजहार आता है कि हम तो फलां चीज में डूबे हुए हैं, हमने अब कहा बख्शे जाना है। यानी तवज्जो पैदा होती है गुनाहों से तौबा की, मगर समझते हैं कि अब हमारा बख्शिश का जमाना गुजर चुका है। ये अपनी जात में एक कुफ्र है और खुदा ताला की अजमत शान के खिलाफ एक गुस्ताखाना मजमून है, जिसको हजरत मसीह अलैहिस्सलाम बदजनी के तौर पर बयान फरमाते हैं कि अपने रब पर बदजनी ना करो। बंदों पर बदजनी भी बड़ा गुनाह है, मगर रब पर बदजनी बहुत ही बड़ा गुनाह है। और ये जो बदजनी है, ये गुनाहों से बाज आने में मदद नहीं देती बल्कि गुनाहों में आगे बढ़ा देती है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जो इबारत मैंने इस मज़मून की तायीद में रखी है वो मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर ये इंसान मायूस हो जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर और गुनाह करता है। चुनाचे एक हदीस में भी आता है कि वो शख्स जिसने 99 कत्ल किए थे और वो जगह जगह फिरता था इस ये सवाल लिए हुए कि क्या मैं बख्शा जा सकता हूँ और कैसे बख्शा जा सकता हूँ, तो हर तरफ से जब मायूसी हुई और एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिस पर उसको तवक्कुल थी कि वो तो जरूर मेरी सही रहनुमाई करेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा फिर जहाँ 99 वहाँ 100 भी हो जाए पूरे, तो उसी को कत्ल कर दिया। तो अब ये देखें कि बाज़ दफ़ा मायूसी गुनाह को बढ़ाने में मददगार हो जाती है और इंसान को ज्यादा जरूरत बख्श देती है कि अब जो कुछ हो चुका फिर सब कुछ सही। और वो लोग जिनके मतलब कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है अहातत बही खतियत हो, ऐसा शख्स जिसको उसकी बुराई ने घेरे में ले लिया हो, वो ऐसे ही लोग हैं जो समझते हैं कि अब तो हम घेरे में आ चुके हैं, अब बच निकलने की कोई राह नहीं है, तो फिर पड़े रहो, इसी में आगे बढ़ते रहो। और अक्सर गुनाहों में जो शिद्दत इख्तियार होती है वो खुदा के फजल से मायूसी के नतीजे में अता होती है। बस ये आयत गुनाहों पर अंगेख के लिए नहीं बल्कि गुनाहों से बचने के लिए उम्मीद पैदा करने के लिए है। अभी भी वक्त है तुम वापस लौट सकते हो, अभी भी वक्त है तुम वापस लौट सकते हो, अभी भी वक्त है तुम वापस लौट सकते हो। कोई तुम्हारे ऐसे गुनाह नहीं है जिनको खुदा बख्श न सकता हो। बस ये बहुत ही अजीम इजहार है अल्लाह ताला की बख्शिश का, जो गुनाहगारों के लिए सबसे बड़ा सहारा है अगर वो इस सहारे का मजमून समझें, अगर वापसी की तलाश शुरू करें, अगर उनके नफ्स की पेशमानी बढ़ने लगे, अगर वो तौबा की तरफ मायल हों, तो ये आयत गुनाहगारों का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन अगर ये कहें कि खुदा ने तो बख्शा ही नहीं, अब तो हम बहुत आगे गुजर गए हैं और उसके नतीजे में गुनाहों में आगे बढ़ें, तो फिर उनके लिए इस आयत का अगला हिस्सा है जो इतलाक पाता है वानीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुम अल अज़ाब। طرف فرماتا ہے تو بہت بخشنے والا, لیکن اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھک جاؤ اور اس کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. اصل منہ میں فرما برداری بھی ہے اور سپردگی بھی ہے. اس کے سپرد کر دو, اپنے آپ کو اس پر پھینک دو. اب تو نے ہی جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے, ہم سے تو یہ داغ لکھتے نہیں. اور اصل منہ میں پھر دعا کا مضمون بھی داخل ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں, تمام توکل اس پر کریں, تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو تیرے سوا کوئی سہارا رہا ہی نہیں, ہم نے اپنا سارا وجود تیرے حوالے کر دیا, اس لیے تو مددگار ہو جا. اصل منہ کے نتیجے میں جو عاجزانہ دعائیں اٹھتی ہیں وہ بخشش کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں. فرمایا یہ کر لو من قبل ان یاتیکم العذاب, اس وقت سے پہلے کہ عذاب آ جائے. عذاب آ جائے گا تو پھر بچ نکلنے کا, پھر بخشش کا کوئی وقت باقی نہیں رہے گا. ثم لا تنصرون, پھر تم کسی طرح سے مدد نہ دیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. ثم لا تنصرون, جب پکڑ کا وقت آئے گا تو پھر کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. جب اللہ مددگار نہیں ہوگا تو کسی اور کو بھی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری مدد کر سکے. اور تنصرون میں وہ دعا والا مضمون بھی ظاہر ہو گیا جس کی طرف میں نے اصل منہ کے حوالے سے اشارہ کیا تھا. اصل منہ میں جو سپردگی ہے اس کے ساتھ دعا کا ایک لازمی تعلق ہے. اور تنصرون کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملے گی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتی. اگر عذاب سے پہلے پہلے توبہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہیں نصیب ہوگی, اور وہ مدد ہی ہے جس کی وجہ سے تم گناہوں سے نجات پا سکتے ہو. اگر وہ مدد نہ آئی اور تم نے مدد نہ مانگی, یعنی تم نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی اور پکڑ کا وقت آ گیا, تو پھر نہ خدا کی طرف سے کوئی مدد اترے گی, نہ دنیا کا کوئی بچانے والا تمہیں بچا سکے گا. اس لیے بہت ہی اہم اور گہرا مضمون ہے. اور جو نفس کی تربیت کا مسئلہ ہے, یہ ایک نہایت سنگین مسئلہ ہے. شاذ ہیں جو معصوم ہیں, یعنی انبیاء علیہ السلام, باقی سب کسی نہ کسی پہلو سے غیر محفوظ رہتے ہیں. اور جب تک دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سہارے میں اللہ تعالیٰ کے سہارے تلاش نہ کریں اور اس کی پناہ گاہ کی طرف ان کی نظر نہ رہے, اور جب وہ یہ کہیں اعوذ باللہ ہے من الشیطان الرجیم, تو اس کی پناہ گاہ پر نظر ہو پھر دعا کریں, ورنہ منہ کی سے کی ہوئی دعا کے کوئی بھی معنی نہیں بنتا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے منہ کی باتوں سے خدا کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں نے جو پناہ گاہ پر نظر کا محاورہ استعمال کیا ہے, یہ ایک اہم بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ پناہ گاہ ہے, اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم شیطان سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور تیری پناہ مانگتے ہیں, تو ہر گناہ کے مقابل پر ایک پناہ گاہ ہوا کرتی ہے. اور ہر گناہ گار جو اپنے گناہ کو جانتا ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس گناہ کی پناہ گاہ کیا ہے. بس جب وہ اس پناہ گاہ پر نظر رکھے گا, کسی خاص گناہ کے حوالے سے جانے گا کہ اس حفاظت میں آؤں گا تو میں بچوں گا, تو اس کی دعا معنی خیز ہو جائے گی. وہ صرف منہ کی باتیں نہیں رہے گی. پھر جب وہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو شیطان الرجیم کے ان خطرات سے وہ پناہ میں آئے گا جو اس کے ذہن میں حاضر ہوں گے. وہ جانتا ہوگا کہ ان سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ کی یہ رحمت نازل ہو تو پھر میں اس سے بچ سکتا ہوں. اور اس کے نتیجے میں ایک اور مضمون بھی انسان کے ذہن پر روشن ہوتا ہے, جو قرآن کریم کی ان ہدایات سے تعلق رکھتا ہے جو ہر گناہ سے بچنے کے تعلق میں ہیں. بس دعا کے ساتھ انسان کو عرفان نصیب ہونا چاہیے, دعا کے ساتھ انسان کا ذہن زیادہ روشن ہونا چاہیے, اور وہ روشنی اس طرح ملتی ہے. اب کہتے ہیں خدا فلاں گناہ ہے میں تو گھیرے میں آ گیا, مجھے معاف کر دے, مجھے بچا لے, لیکن پھر کیسے خدا بچایا کرتا ہے ایسے گناہوں سے. قرآن کریم میں جو انبیاء کے اور ان کی قوموں کے حالات ذکر ہیں اور گناہگاروں کے اور ان کے بچنے کے حالات ذکر ہیں مذکور ہیں, وہ ساری معین پناہ گاہیں ہیں جن میں آپ پناہ ڈھونڈ سکتے ہیں. دیکھیں حضرت یوسف نے بھی ایک دعا کی تھی, اور عجیب دعا ہے کہ جیل خانے کو پناہ گاہ سمجھا, اور اے خدا میں ان کے شر سے بچنے کی تیری مدد کے بغیر طاقت نہیں رکھتا. جو میرا ذہن کام کرتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر جیل خانے جانا پڑے اس بدی سے بچنے کے لیے تو میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں. اب معلوم ہوتا ہے کہ ان عورتوں کا مکر اتنا شدید تھا اور ان کی جو دنیاوی کشش تھی وہ اتنا فتنہ پرداز تھی, اتنی فتنہ پرداز تھی کہ ایک نبی نے جب دعا مانگی ہے تو پناہ گاہ کا تصور سامنے رکھ کر دعا مانگی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجربے سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان شیطانوں سے بچ نکلنے کی نہ مجھ میں طاقت ہے اگر خدا مدد نہ کرے, اور نہ موجود ان حالات میں مجھے کوئی پناہ کا نظر آ رہی ہے سوائے اس کے کہ میں جیل نکل جاؤں. بس جیل سے بچنے کی دعا نہیں مانگی تھی. جب ان کے فتنے سے دعا مانگی کہ خدا ہمیں بچا لے, تو بعض لوگ ان کے بعد اس کے بعد جب پڑھتے ہیں کہ اس کے باوجود جیل میں چلی گئیں اور فتنہ ناکام نہ ہوا, تو وہ فتنہ جیل بھیجنے کا فتنہ نہیں تھا, فتنہ جیل سے باہر رکھ کر گناہوں میں قید کرنے کا فتنہ تھا. اس قید پر جو گناہوں کی قید تھی آپ نے مادی قید کو ترجیح دی, اور اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی تائید فرما دی. اگر خدا تعالیٰ سمجھتا کہ اس نبی کو علم نہیں ہے, یہ دعا اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی, تو اللہ تعالیٰ دوسرا مضمون سمجھا دیتا. اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ہاں جیل ہی میں جانا بہتر ہے, لیکن اس پناہ گاہ کے ساتھ جو اور بہت سی رحمتیں وابستہ تھیں وہ ساری عطا کر دی. اس لیے جب میں پناہ گاہ کی بات کرتا ہوں کہ اس کو معین کرو, تو اس لحاظ سے کہ وہ ایک حقیقی دعا بنے گی, پھر معین ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ تمہارے دل میں کتنا خلوص ہے, کس حد تک تم ان گناہوں سے بچنے کی خواہاں ہو. پھر جو مشکل قربانیاں دکھائی دیتی ہیں نہ صرف یہ کہ وہ آسان ہو جائیں گی بلکہ ان کے اندر بے شمار اور رحمتیں اور برکتیں رکھ لی جائیں گی. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں جیل میں جانے کی, میں تمہیں ویسے بھی ڈالوں گا. مگر جیل کی قربانی کو قبول کرنے میں کہ دیکھیں کتنی حکمتیں تھیں, لا متناہی. ایک مثال مثلاً یہ کہ 7 سال تک جس قحط کے عذاب میں مصر نے مبتلا ہونا تھا اور گرد و پیش کے تمام ممالک نے بھی بھوکے مرنا تھا, اس ابتلا سے یوسف کی قید نے بچایا ہے. باہر رکھ کر اللہ تعالیٰ اگر بچانے کے سامان کرتا تو یہ جو واقعہ پیدا ہوا ہے جس میں جیل بہانہ بنی ہے, بادشاہ کی رویا کا حضرت یوسف تک پہنچنا یہ ممکن نہیں تھا ان حالات میں. کون عزیز مصر کے پاس بادشاہ کا پیغام لے کے جاتا کہ اس رویا کی تعبیر بتاؤ؟ بس خدا تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ بہت ہی عظیم اور حیرت انگیز ہیں, انسانی عقل کی رسائی وہاں ہو ہی نہیں سکتی جب تک ان حکمتوں کو ہم رونما ہوتے نہ دیکھ لیں. تو دیکھو کتنا بڑا انعام ہوا ہے یوسف کی قربانی کا, اس دعا کا, وہ نہایت ہی خوفناک بنا گا جو اپنے لیے مانگی ہے. کیونکہ اخلاص سے مانگی گئی تھی وہ دعا قبول کی گئی, اور اس کے ساتھ ایسی برکتیں رکھ دی گئیں کہ وہ جیل کے چند تنہائی کے سال اس کے ان برکتوں کے مقابلے پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے. اور یہ جو حضرت یوسف کی پناہ گاہ تھی, غور کریں یہ ساری دنیا کی پناہ گاہ بن گئی. دور دور سے جو پناہ ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے وہ حضرت یوسف کی اس پناہ گاہ کی برکت سے آتے تھے, اس کے صدقے سے آتے تھے. اور اپنے بھائی آئے اور اپنے باپ سے ملاقات ہوئی, یہ سارے جو خدا تعالیٰ نے انعامات وابستہ فرمائے یہ اسی
گناہ سے بچنے کی پناہ گاہ تھی, اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی. وہ بچپن کی رویا پوری ہوئی, چاند ستاروں نے سجدہ کیا, یعنی اطاعت میں آ گئے. یہ دیکھیں کتنے عظیم الشان فوائد ہیں جو ایک مخلصانہ دعا سے وابستہ ہوتے ہیں. بظاہر انسان سمجھتا ہے سرسری مطالعہ کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یوسف کو اس مصیبت میں ڈالتا, وہیں دعا قبول کر لیتا. مگر چونکہ برکتیں بہت تھیں, اور یہ بتانا تھا کہ خدا کی خاطر جو سختی کی پناہ گاہ ڈھونڈتے ہو وہ لوگوں کے لیے آرام کی پناہ گاہ بنے گی, اور کثرت سے لاکھوں لوگ اور بڑی بڑی قومیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور لمبے عرصے تک اس کی برکتیں پھیلتی چلی جائیں گی. پھر حضرت یوسف کے بھائی آئے وہاں, ان کے ساتھ رہے, اس کے نتیجے میں حضرت یوسف کی قوم کو پھر اس بادشاہ, اس کی جو وہ بادشاہ فرعون نہیں تھا بلکہ باہر کے آئے ہوئے بادشاہ تھے, ان کے علاقے میں دیر تک بنی اسرائیل کو وہ سارے حقوق ملے جو اس سے پہلے جن سے وہ محروم تھے. اور بنی اسرائیل پھر مصر میں جو آباد ہوئے ہیں تو اسی کی برکت سے آباد ہوئے ہیں. اور جب اس قوم نے خدا کو بھلا دیا جو حضرت یوسف کی دعا اور قربانی کے نتیجے میں اس پناہ گاہ تک پہنچی تھی, تو وہ پناہ گاہ نہ رہی بلکہ اس پناہ گاہ سے پناہیں مانگنے لگے لوگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے دعائیں کی کہ اے خدا ہمیں اس پناہ گاہ سے نجات بخش, ہمیں نکال دے اس سے. تو ایک وہ بھی ہے, اس پناہ گاہ سے رہائی نصیب ہوئی ہے جب اس کو لوگوں کے اپنے اعمال نے گندا کر دیا تھا. تو قرآن کریم نے جو قصص بیان فرمائے ہیں وہ سلسلہ بہ سلسلہ گہری حکمتوں کے راز رکھتے ہیں, اور وہ عقلوں کو روشن کرتے ہیں, اور انسانی مذہبی تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. تو ان باتوں پر غور کرو. میں مضمون اس لیے کھول رہا ہوں کہ میں نے عمدن ایک لفظ استعمال کیا آپ کو سمجھانے کے لیے. اگر میں یہ باتیں نہ بتاتا تو آپ کو سمجھ نہ آتی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پناہ گاہ کو معین کرو. تم جانتے ہو کہ بعض گناہوں سے بچنے کی کیا راہ ہے جو تم اختیار کر سکتے تھے اگر تم سوچتے غور کرتے. تمہیں طاقت نہیں ہے, برا تو ہے, ہر انسان جانتا ہے, اگر یہ ہو جائے تو پھر میں بچ سکتا ہوں. تو اس کو معین کرو, اور پھر خدا سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس گناہ سے, اس کمزوری سے, اس لفظ سے, اس بد عادت سے, اس بد خلقی سے, اور میں جانتا ہوں کہ میرے بس میں نہیں کہ میں یہ حل کر سکوں, مگر میں جانتا ہوں کہ حل ہے کیا, اور ہر انسان پر روشن ہوتا ہے وہ حل. اور اگر نہ ہو تو پھر من جملہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ تو بہتر جانتا ہے. مگر امر واقعہ یہ ہے کہ ہر گناہ گار, ہر کمزور, ہر مصیبت میں پھنسا ہوا انسان اس کے حل سے واقف ضرور ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو تو پھر میں بچ سکتا ہوں. تو اسے معین رکھ کر پھر دعائیں کریں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے گا. اور اس وقت سے پہلے جو اس کی پکڑ کا وقت ہے وہ ضرور آپ کو بچا لے گا. یہ وعدہ جو ہے پکڑ کا وقت, اس میں ایک ایسا لفظ ہے جو بڑے ہی ڈرانے والا وقت ہے, لفظ ہے یا ڈرانے والا محاورہ ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں پکڑ کا وقت کب آ جاتا ہے. اس میں دو پیغام ہیں, ایک تو یہ کہ زیادہ دیر لٹکاؤ نہ بات کو, کیونکہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ فیصلہ کہ کب پکڑ کا وقت شروع ہوتا ہے, میں اس سے پہلے پہلے بچ جاؤں. بعض دفعہ لوگ دریاؤں میں بہتے ہیں جو بعد میں آبشاروں میں تبدیل ہو جا کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے آبشار آنے والی ہے, اور جب وہ پانی تیز ہو جاتا ہے اور اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں, اس وقت وہ وقت ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے کہ جتنے مرضی چپو ماریں ناممکن ہے اس بھاؤ کی طاقت کے برخلاف چل سکیں. تو اچانک آتا ہے اور اس وقت تدبیر کا وقت گزر جاتا ہے. اسی طرح دنیا کے ابتلاؤں اور آزمائشوں اور گناہوں کا حال ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر آپ کے بس میں نہیں ہوگا, آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ کب کیسے آنا ہے. اس لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کسی معین بچنے کی جگہ کا تصور باندھنے کے بعد پھر دعائیں کریں گے تو یہ سب سے بڑی ضمانت ہے اس بات کی کہ آپ اچانک نہ پکڑے جائیں گے. کیونکہ جو خلوص سے دعائیں مانگنے والا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو اچانک نہیں پکڑتا. اگر اس کی کمزوری لمبی ہو رہی ہے تو اس کو وہ مہلت دیتا ہے جس سے رفتہ رفتہ وہ کمزوری سے بچنے کرنے کی طاقت رکھنے حاصل کر لیتا ہے. یہ جانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گناہوں کے کنارے بھرنے لگے ہیں, میں آگے نہیں بڑھ رہا, گناہوں سے پیچھے ہٹ رہا ہوں, میں مزید شکنجے میں نہیں آ رہا بلکہ کچھ نہ کچھ آزادی حاصل کر رہا ہوں. یہ کچھ نہ کچھ کا جو مضمون ہے یہ خدا کے غضب سے بچانے کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اگر فوری طور پر آپ نجات نہ بھی حاصل کر سکتے ہوں, اگر کامل یقین کے ساتھ معین دعا کریں اور پھر اس کے لیے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے مخلص کو پکڑا نہیں کرتا یا اس کی مہلت کو کاٹ نہیں دیا کرتا جو واقعتاً اس کی طرف بڑھ رہا ہو. اور پھر وہ مضمون جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقصد کے تعلق میں ہمیں سمجھایا ہے کہ پھر اگر وہ بدیوں سے بچ نہ بھی سکا ہو, اگر بچ رہا ہو اور اس حالت میں بھی جان نکل جائے تب بھی خدا تعالیٰ کی بخشش کے غالب آ جائے گی. یہ وہ اللہ ہے, یہ وہ ہمارا رب ہے جس سے ہمارا معاملہ ہے, اور اس نے اس معاملے کی ساری راہیں کھول کھول کر آسان کر کر کے ہمیں سمجھا دی ہیں. اگر اس کے باوجود ہم ان سے استفادہ نہ کریں تو بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑی حماقت ہے. بس ایک یہ بات ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اور دوسرے اس کے اور بھی پہلو ہیں جن پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روشنی ڈالی ہے. میں اب آپ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اس جد و جہد میں جو بہت ہی بڑا جہاد ہے نفس کا, اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے, کن چیزوں سے بچنا چاہیے. کیونکہ ہمارے سامنے ایک عالمی جہاد درپیش ہے, وہی ہے جو ہمیشہ مجھے پریشان رکھتا ہے. اتنی بڑی قوموں کو ہم نے دعوتیں دے دی ہیں اور خدا تعالیٰ بھی اس کثرت سے ہمیں وہ قومیں عطا فرما رہا ہے کہ اب ایک فوج کا سوال نہیں, فوج در فوج آرمیز پر آرمیز آ رہے ہیں اور ان کو سنبھالنا ہے. ان کو سنبھالیں گے کیسے اگر اپنے کمزوریوں کا یہ حال ہو کہ ان سے تو ہم نپٹ نہیں سکتے, ان سے نجات نہیں حاصل کر سکتے, اگلوں کو کیسے بچائیں گے. یہ وہ مضمون ہے جس کے پیش نظر میں نے اس کی یہ تمہید باندھی. اور اب میں حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالوں سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم پر کیا کیا ذمہ داری ہیں, ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی میں جو زبان استعمال فرمائی ہے, یعنی جو محاورے استعمال فرمائے ہیں, ان کو پڑھ کے تو لگتا ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے دوسرے کنارے بتائے ہیں. ایک کنارہ ہے بخشش والا, وہ بہت وسیع ہے, لیکن جہاں پہنچ کر انسان گر جاتا ہے وہ بھی تو ایک کنارہ ہے. اس کنارے پر کھڑا ہو کر کوئی آدمی بتا رہا ہو کہ یہ دیکھو اس قسم کی کھڈ ہے, یہاں پہنچے تو تم گئے, یہ قدم نہ اٹھا بیٹھنا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احتمالات کے پیش نظر کہ کوئی بھی آپ کی جماعت میں داخل ہونے والا ضائع نہ ہو جائے, کوئی بھی اس پریسیپس اس پر جو چٹان کا کنارہ ہے قدم نہ رکھے جہاں سے گرنے کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا کرتا. تو فرماتے ہیں یہ بھی میری جماعت میں بھی نہیں ہے, وہ بھی میری جماعت میں نہیں ہے, وہ بھی میری جماعت میں نہیں ہے. اور وہ جماعت میں نہ ہونے والے کی جو کمزوریاں ظاہر کی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے بعض دوست کہتے ہیں, مجھ سے ذکر بھی کیا کہ ہماری تو جان نکل جاتی ہے ڈر کے مارے جب کشتی میں اٹھاتے ہیں, پڑھی نہیں جاتی کیونکہ ہر بات پہ لگتا ہے کہ ہم جماعت سے نکل گئے. کوئی بھی ایسی ہدایت نہیں ہے جس پہ ہم یقین سے کہہ سکیں कि हम मुस्लिम सातवाम की जमात में दाखिल हैं। तो याद रखें वहाँ जमात में दाखिल से मुराद वो हिसार है जिसके बाद खुदा की पनाह में इंसान आ जाता है और नामुमकिन है कि उसको कोई नुकसान पहुंच सके। बस जब ये कहते हैं कि मेरी जमात में नहीं है तो उस चार दीवारी की बात कर रहे हैं जिसके मुतालिक अल्लाह ने खुशखबरी दी थी कि जो तेरी चार दीवारी में है उसको कोई गर्दन नहीं पहुंच सकता, नामुमकिन है कि वो उसे कोई शैतानी वसवसा या शैतानी कोशिशें नुकसान पहुंचा सके। तो हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो जमात के उस दायरे से भी निकाल के फेंका जा रहा है जो जिद्दोजहद का दायरा है, जो उस दार की तरफ रुख किए हुए है जिस दार में आखिरी पनाह मिल जाती है। क्योंकि ये जो इबारत है ये इसी तशरीह की ताईद में है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप फरमाते हैं गुनाहों की भी एक हद हुआ करती है, हद से तजावुज ना करना। अगर हदों के अंदर रहोगे तो ऐशो इशरत भी बख्शिश में भी बख्शिश हो सकती है। अगर जुल्म करते हो लेकिन हद से आगे नहीं बढ़ते, अगर गरीबों से बेपरवाह हो मगर कुछ परवाह जरूर रखते हो, तो ये वो सारे रास्ते हैं जिनसे तुम्हें मगफिरत की तरफ राह मिल सकती है। और मैं तुम्हें ताकीद करता हूं कि दूसरी तरफ हद से तजावुज न कर जाना। तो ये दूसरा किनारा अब हज़रत मुहम्मद बयान फरमा रहे हैं जिससे वापसी मुमकिन, अगर आप उससे आगे नहीं जाएंगे तो वापसी मुमकिन होती है। और इस आयत का इतलाक इस मजमून पर है जो अज़मत-ए-इस्लाम ने बयान फरमाया है कि अल्लाह बख्श सकता है, हर चीज़ बख्श भी देता है, लेकिन ऐसे हद से न बढ़ जाना कि फिर तुम पर अजाब आ जाए और फिर अजाब आने के बाद तुम उसकी जद से निकल न सको। फरमाते हैं हद से ज्यादा अय्याशी में बसर करना लानती जिंदगी है। हद से ज्यादा अय्याशी, ये क्या चीज़ हद से ज्यादा अय्याशी? अय्याशी का एक माना तो है जो तन आसानी की जिंदगी बसर करते हुए आराम की राहें तलाश करना और उनमें डूबे रहना और मजीद की हवस बाकी रखना, कि जिस हद तक भी मुमकिन है हम दुनिया में वो सारे आराम और ऐश हासिल कर सकें जिनकी इंसान तमन्ना कर सकता है। इस आरजू को लेकर जो साहिब हैसियत और अमीर लोग आगे बढ़ते हैं फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं यहाँ तक कि फिर वो दुनिया के मसाइब और तकलीफों से उस वक्त तक नावाकिफ रहते हैं जब वो तकलीफें उन पर जब तक पड़ ना जाए और आखिर पड़ जाया करते हैं। वो अजाब वाला मजमून जब तक जाहिर ना हो उनको होश ही नहीं आती, वो ऐशो इशरत में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वो अय्याशी हद से ज्यादा है और लानती है जो तवाज़ुन नहीं रखती, जहां वापसी के लिए इंसान अपनी राहें खुली नहीं रखता। जब बगतुक आगे दौड़ा फिर चला जाता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता, तो फरमाते हैं ये अय्याशी की जिंदगी लानती जिंदगी है। हद से ज्यादा बदखुल्क और बेमेल होना लानती जिंदगी है। अब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में यह फरमाया कि जो अपने भाई से जरा सा भी तकब्बुर से पेश आता है, जरा सा भी बदखुल्की से पेश आता है, वो मेरी जमात में से नहीं है। उसका क्या मतलब है? ये उसकी तशरीह हो रही है। फरमाया है वो जमात जो मैं कह रहा हूं वो पाकों की वो जमात है जिसकी हिफाजत का खुदा ने वादा कर दिया है, अगर तुम मेरे हो जाओ और मेरे घर वाले बन जाओ तो उसके लिए ये सिफात तुम्हें होनी चाहिए। अब वो फरमा रहे हैं कि ये अगर तुम्हारे अंदर बुराइयां इस हद तक कब्जा ना करें तो फिर मायूसी की वजह कोई नहीं, तुम फिर भी बच सकते हो। तो बदखुल्की को पसंद तो नहीं फरमा रहा है। हद से ज्यादा बदखुल्की का मतलब यह है कि इंसान की अपने जुबान अपने किरदार अपने रविश और रवैये पर कोई इख्तियार नहीं फिर रहता। लोग ऐसे बदतमीज हो जाते हैं बाज़ दफ़ा कि न अपनों से अखलाक से पेश आते हैं, न गैरों से पेश आते हैं, न मौका देखते हैं, न महल। اپنے بچوں سے بھی عزت چھینی، اپنی بیویوں سے بھی عزت چھینی، اپنے رشتے داروں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹے سے، چھوٹوں سے، اور ناقابل برداشت وجود بن جاتے ہیں. تو میں اگر یہ کرو گے تو پھر واپسی نہیں ہوگی. بدخلقی کے ساتھ اگر شرمندگی کا احساس رہے تو ایسی بدخلقی کو حد سے بڑی بدخلقی نہیں کہا جا سکتا. بعض بدخلق میرے دیکھے ہیں بدخلقی سے پیش آتے ہیں اور بعد میں پھر رو رو کے معافیاں بھی مانگتے ہیں، اور بعض جلدی بعض دیر میں. تو بدخلقی کا کتنی ہی بڑی ہوئی ہو، اگر کچھ ندامت کا احساس زندہ رہے، کچھ حیا باقی ہو، تو ایسی بدخلقی کو انسان حد سے بڑی ہوئی بدخلقی نہیں کہہ سکتا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف فرما دی کہ حد سے بڑی ہوئی بدخلقی، الفاظ آپ کے ہیں، حد سے زیادہ بدخلقی اور بے مہر ہونا لانتی زندگی ہے. بے مہر ہونے سے مراد پھر یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو خدا نے نرمی اور شفقت رکھی ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے، اور پھر دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. ایک شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا جہالت کے زمانے میں، اور بڑی دردناک کہانی ہے کہ کس طرح وہ بیٹی احتجاج پوچھتی رہی، کیا ہو گیا، تم مجھ پہ کیوں مٹی ڈال رہا ہے، پھر اس سے توجہ نہیں دی. بار بار وہ یہ بیان کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، مٹی میں بدتی چلی گئی، یعنی کوئی پرواہ نہیں. نظر اٹھا کے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زار پتار ہو رہا ہے، آنکھوں کا دریا تھا جو آنکھوں سے بہ رہا تھا، اور یہ فرما رہے تھے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے. اور وہ بدنصیب کیسا بدنصیب تھا جس کی زندگی میں اس کی آخرت کا فیصلہ ہو گیا. بس حضرت مسیح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں جو بے مہر ہو جائے، جس کے دل سے محبت مٹ جائے، وہ بنی نو انسان سے یا خدا تعالیٰ کے مخلوق سے شفقت کو بھول چکا ہو، اس کی پھر کوئی نجات نہیں ہے، وہ لانتی زندگی ہے. حد سے زیادہ خدا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونا لانتی زندگی ہے. یعنی خدا یاد ہی نہ رہے، اور کروڑوں انسان ایسے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور خدا اپنی عظمت اور اپنی ان صفات کے ساتھ یاد نہیں جو بندوں میں بھی عظمت پیدا کرتی ہیں، بندوں کی صفات بھی تبدیل کر دیتی ہیں. اس لیے خدا یاد نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ نہیں کہتے، ان میں بعض نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں مگر خدا نہیں، خدا کو نہیں جانتے، خدا سے نہ واقف ہیں. اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے کبھی نہ فرماتے مساجدہم عامرۃن وہی خراب من الخدا، کہ نمازیں خدا کے ذکر کی یقینی علامت نہیں ہے. یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم مسجدیں آباد کیے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہو اور واقعہ تم ذکر الہی کر رہے ہو. اگر دنیا میں ذکر الہی کے آثار تم میں ظاہر نہیں ہوتے، دنیا کی زندگی تمہاری ویسی ہی رہتی ہے جیسے پہلے تھی، جیسے مسجد میں داخل ہوئے ویسے مسجد سے باہر نکلا ہے، تو فرمایا مساجدہم عامرۃن وہی خراب من الخدا، آباد تو ہوں گی ان کی مسجدیں اور ہدایت سے بالکل خالی، کوئی ہدایت نہیں ہوگی ان میں. تو یہ بھی ایک بڑا اہم مضمون ہے کہ خدا یاد ہی نہ رہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں حد سے زیادہ خدا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونا. خدا سے لاپرواہ ہونا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جس کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونے کا حال یہ ہے کہ سوائے بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنے بچوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے سوا عامۃ الناس دنیا کی مصیبت اور تکلیف کا احساس ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ بعض بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں جہاں مشہور ہیں ٹکے کباب، اور بعض جگہ وہ کہتے ہیں یہاں بریانی اچھی پک رہی ہے، یہاں فلاں قورمہ اچھا بن رہا ہے، وہاں گزر کے جا رہے ہوتے ہیں اور بعض ایسی بستیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں جو مفلوق الحال لوگ رہتے ہیں, اور ان کے اگر بارش ہو جائے تب بچنے کے سامان نہیں, گرمی بڑھے تب بچنے کے سامان نہیں, سردی بڑھے تب بچنے کے سامان نہیں, اور فاقہ کش بچے گلیوں میں گند میں کھیلتے ہیں, کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے, ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے. اگر یہ احساس ہو تو پھر مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی مطلب اس کا یہ ہے, اگر احساس پیدا ہو کچھ نہ کچھ تو انسان ان کی فکر کرے, یہ نہ ہو کہ بالکل بے نیاز اور بے حس ہو کر ان لوگوں کے پاس سے گزر جاؤ اور تمہیں کبھی خیال ہی نہ آئے کہ تمہارے آرام اور آسائش میں ان کا بھی کچھ حق ہے. تو فرمایا یہ ایک لعنتی زندگی ہے. ہر ایک امیر خدا کے حقوق اور انسانوں کے حقوق سے ایسا ہی پوچھا جائے گا جیسا کہ ایک فقیر, بلکہ اس سے زیادہ. ہر وہ شخص جس کو خدا نے دولت بخشی ہے, جس کے حالات بہتر بنائے ہیں, فرمایا وہ ویسا ہی خدا کے ہاں پوچھا جائے گا جیسے ایک فقیر جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اس سے زیادہ, کیونکہ فقیر کے پاس تو خرچ کرنے کا کچھ ہے ہی نہیں, اس پر یہ آزمائش آئی ہی نہیں کہ مصیبت زدگان کو غریبوں کو دیکھے اور اس کے باوجود اس کا دل سخت رہے, مگر امیر پر تو یہ آزمائش روز اترتی ہے, روز آتی ہے, اور روز بسا اوقات بعض امیر اس میں ناکام رہ جاتے ہیں. پوچھا جائے گا, یہ یاد رکھنا کہ تم میں چہرے پوچھے جاؤ گے. فرماتے ہیں جو اس مختصر زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے اور خدا کے حرام کو ایسی بے باکی سے استعمال کرتا ہے کہ گویا وہ حرام اس کے لیے حلال ہے. اب یہ وہ تعریف ہے گئے گزروں کی اب ہو رہی ہے. جو کشتی نو کی تعریف تھی وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کے لوگوں کو ان کے مقام سمجھائے جا رہے تھے کہ اس مقام پر ذرا بھی تمہیں ٹھوکر کھائی تو اعلیٰ درجے کے لوگوں میں شمار نہیں ہو سکو گے. اب یہاں بدترین لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بدترین اگر اس حد تک ہو جاؤ گے جیسا کہ ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر تمہاری واپسی نہیں. واپسی نہیں کا مضمون لعنت سے ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ لعنت کا مطلب ہے دوری, اور لعنت جب کسی کو کہا جائے کہ اس پر لعنت ہے تو ایک تو جذبات کے غصے کے اظہار کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں لعنت, مگر انبیاء اور عارف اللہ لوگ لعنت کو ان معنوں میں استعمال نہیں کرتے. لعنت کا وہ جو مذہبی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا سے دور چلا گیا اور اتنا دور ہٹ گیا کہ وہ واپس نہیں آ سکتا, اس کو ملعون کہتے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام لعنتی زندگی کہہ کر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں میں اگر تم حد سے تجاوز کر گئے تو یاد رکھنا خدا کی تقدیر میں تم لعنتی لکھے جاؤ گے اور پھر تمہاری واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا. فرمایا جو حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا اور حرام کو حلال کی طرح کھاتا ہے, اور کتنے ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں, وہ جن کو خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ حلال اور حرام کھول کھول کر بتایا, وہ دیکھیں کس طرح حرام رزق پر منہ مارتے ہیں کہ ادنا سے بھی احساس نہیں ہوتا کہ حرام ہے, ذکر ہی کوئی نہیں اس بات کا. ہمارے اعلان سے زندگی, اب جتنے مرضی ان کے اسلام کے فتوے دیے جائیں, وہ فتوے دینے والے خود بھی اگر حرام پر ایسا منہ مارے جیسے ماں کے دودھ پر بچہ منہ مارتا ہے تو وہ دوسروں کو لعنت سے کیسے بچا سکیں گے. اور رزق حلال کے متعلق اس لیے اور بھی زیادہ زور کی ضرورت ہے کہ یہ وہ فتنہ ہے جو نیکوں میں بھی داخل ہوتا ہے, نسبتاً زیادہ آسانی سے داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ مالی منفیتوں سے اس بنا پر رک جانا کہ خدا کی منشا کے خلاف ہیں بہت مشکل کام ہے, اور کچھ نہ کچھ انسان نفس کے لیے بہانے ڈھونڈ ہی لیتا ہے. چنانچہ آج جو ہماری اردو کی سوال و جواب کی مجلس تھی اس میں ایک صاحب نے یہی سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ ہم تجارت کریں اور بےمانی نہ کریں, یعنی تجارت کرنا اور حرام کھانا ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے ہیں. اس لیے اب بتائیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں, مجبور ہیں. یعنی خدا تعالیٰ سے کہ پکڑ سے بچنے کے لیے یہ عذر تھا کہ جب وہ حرام سے بچ نہیں سکتے تو پھر جو مرضی کریں کچھ سب کچھ ٹھیک ہے. ان کو میں نے سمجھایا کہ جس دوست نے آپ سے سوال کیا ان کا اپنا نہیں تھا, کسی دوست نے بات کی تھی, پاکستان سے آیا تھا, ان سے ملا تھا. ان کو میں نے سمجھایا کہ دیکھیں اگر انسان کا ضمیر گندا نہ ہو تو ہر قسم کے حالات میں وہ پاک زندگی بسر کر سکتا ہے. اب یہ درست ہے کہ ایک انسان تجارت میں جتنا بچنے کی کوشش کرے کسی نہ کسی جگہ اسے کچھ تھوڑا سا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے بعض وقت کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, جسے عامۃ الناس میں لوگ رشوت بھی کہتے ہیں. حالانکہ بعض شرائط کے ساتھ تو رشوت نہیں رہتی, مگر اس کے علاوہ اور بعض کی ایسی باتیں ہیں. آپ اپنے دودھ دہی کی دکان کریں, دودھ میں پانی نہ ڈالیں اور اس کے باوجود منافع تھوڑا رکھتے ہوئے بھی آپ گزارا کریں, تو یہ کہہ دینا کہ دودھ میں پانی نہ ڈالیں تو تجارت نہیں چل سکتی کیونکہ سب دنیا دودھ میں پانی ڈالتی ہے, یہ ہے ہی غلط. کیونکہ دنیا جو پانی ڈالتی ہے اس سے باقی ساری دنیا جو انہیں کی دنیا بیزار بھی ہے, اور اگر قسمت سے کوئی ایسا دودھ والا مل جائے جس کو آپ جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ پانی نہیں ڈالتا, تو آپ اس کو دگنی تگنی قیمت دے کر بھی اس سے وہ دودھ لیں گے. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ ایسے لوگوں سے زیادہ چلتی نہیں, جھوٹ ہے بالکل. بہت سے ایسے تجربے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی تجارت نہ صرف چلتی ہے بلکہ باقی تجارتوں پر غالب آ جایا کرتی ہے. قادیان میں ایسے فقیرانہ مزاج کے مہاجر تھے جو بڑے عزت کے خاندانوں سے وابستہ, عزت والے خاندانوں سے وابستہ سیدزادے اور بعض معزز پٹھان شہزادوں سے تعلق رکھنے والے قادیان آئے, دودھ دہی کی دکان کھولی, اور اتنا لوگ عمر عمر کر آتے تھے کیونکہ ان کی دیانت اور تقویٰ کی وجہ سے وہاں ہر چیز صاف ستھری اور خالص, اور اس کے نتیجے میں باقی دکانوں سے زیادہ مزیدار ملتی تھی. تو اسی سے انہوں نے پھر جائیدادیں بنائیں, اسی سے ان کی اولادیں چل بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کر کے دنیا میں پھیل گئیں. تو دو طریق سے اللہ تعالیٰ تقویٰ کی زندگی بسر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر واقعتاً سچی دیانت ہو تو ایسی تجارتوں میں خدا برکت عطا فرما دیتا ہے, اور جو اس تجربے کو جانتے نہیں وہ دور بیٹھے ڈر کر ان باتوں سے ویسے ہی اعتراض کر جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور دوسرا, آسمان سے لازماً برکتیں نازل ہوتی ہیں, ان کے اموال میں برکتیں پڑتی ہیں, ان کے زندگی کے حالات میں, ان کی اولاد میں, ان کی صلاحیتوں میں, اور ان کی دین سے وابستگی اور وفا میں برکتیں پڑتی ہیں. اور ایسے بچے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں جو نسل بعد نسل دنیا میں بھی اعلیٰ ترقی حاصل کرتے ہیں اور دین میں بھی وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو دیانت کی معمولی باتیں, اب دودھ دہی کی دکان کیا ہوئی, مگر دیکھو اب حالات کو لذت آ کے دیکھیں, ان کی اولادوں کا جائزہ لیں, وہ دنیا میں پھیل گئے ہیں اور بڑی عزت اور عظمت سے یاد کیے جانے والے لوگ ہیں. اب ان کا نام آپ کو تاریخ اہمیت میں ملے گا تو آپ کا سر جھکے گا ادب سے, اور آپ میں سے اکثر کی شرط ہی نہ ہو کہ وہ ایک دودھ کی دکان کرنے والا آدمی تھا. کچھ کھیر بنانی سیکھ لی, کچھ دہی اچھی بنانی سیکھ لی, اور اسی سے خدا تعالیٰ نے اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیا. اب ہمارے ماٹا ہوتے تھے ان کی اولاد دیکھیں خدا نے کیسی پھیلا دی ہے دنیا میں اور کتنی ان کو برکتیں دی ہیں. وہ آلو چنے بیچنے والے تھے بس, وہ تھے دیانتدار. تو دیانت میں بہت سی برکتیں وابستہ ہیں جو فوری بعض دفعہ دکھائی نہیں دیتی مگر ہوتی ضرور ہیں, اور یہ سفر اس لیے ضروری ہے کہ انفرادی طور پر برکتوں کی خاطر نہیں, خدا کی خاطر جب آپ دیانت اختیار کریں تو برکتیں ضرور ملتی ہیں, مگر اگر یہ نہیں کریں گے تو ساری قوم لازماً بددیانت ہو جائے گی, اور جو قومیں بددیانت ہو جائیں وہ ایک دوسرے کا خون پی رہی ہوتی ہیں, और दुनिया से उनकी तजारतें बेसूद और बेमानी होकर रह जाती हैं और दुनिया उनको सत्कार देती है। इसलिए दिन ब दिन उनकी रुपए की कीमतें गिरती हैं, उनके हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं, उनकी मंडियां हाथ से निकल जाती हैं और वो समझते हैं कि हम खुशहाल हैं, क्योंकि हर बेईमान माशरे में वक्ती तौर पर खानदानों को खुशहाली मिलती है और हुकूमतें बदहाल हो जाती हैं क्योंकि टैक्स नहीं जाता उनको। अब टैक्स की बात वहां चली थी इसी सवाल जवाब में, तो मैंने उनसे कहा था कि ये मैं जानता हूं कि अगर इंसान कितनी भी दयानतदारी इख्तियार कर ले, बाहर मुल्कों में जब टैक्स की जगह आएगी तो वहां टैक्स वाले मजबूर कर देंगे बदजानती पर, और बदजानती पर मजबूर करेंगे और ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि या वो अपने जायज आमद से बहुत बढ़कर टैक्स अदा करें और तजारत का एकदम सफाया हो जाए, या फिर बदजानती में मुलव्वस हो जाए। मैंने कहा इससे भी बचने की राह है, क्योंकि ऐसे लोग जानते हैं कि जब वो एक टैक्स वाले को पैसे देते हैं तो महज इसलिए नहीं देते कि उनकी उनका जायज टैक्स लगे, वो फिर अपना जायज टैक्स भी बचाते हैं और नाजायज फायदे और भी हासिल कर लेते हैं। तो इंसान अगर तकवा से चाहे बचना तो बच सकता है। उनसे कहे कि तुम्हारा मुंह जो है पूरा का भरना है वो मुझे बताओ, अपने मुनाफे में से भरना पड़ेगा, गरीब निस्बतन मुनाफा कम हो जाए, मगर अगर दयानतदारी पे कायम रहे और अपने मुनाफे से उसका मुंह भरता है जालिम का, तो मैं जानता हूं कि खुदा ऐसी तजारत को बेबरकत नहीं किया करता। हमेशा अल्लाह ताला गैर मामूली हालात पैदा कर देता है और ऐसा ताजिर बच जाता है अगर बचने की ख्वाहिश हो। ये बातें मैं बाहर बैठा नहीं कर रहा कि मुझे तजारत की दुनिया की खबर नहीं है, मैं दूर से देखकर एक फर्जी हिदायतें दे रहा हूं। जमात अहमदिया की बाज तजारतों में खलीफतुल मसीह ने मुझे न सिर्फ डायरेक्टर मुकर्रर फरमाया बल्कि ऐसा इख्तियार दिया कि गोया मेरा मशवरा जो था वो हावी था बाकी सब मशवरों पर, और कॉटन की तजारत थी बस, दूसरी ऐसी चीजें थी। इस हाल में हमने शुरू किया कि बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, सब कुछ देखने को तैयार था, लेकिन खुदा ने सहारे दिए और हर मुश्किल के वक्त मदद फरमाई। सिर्फ फैसला ये था कि हम जिस हद तक मुमकिन है दयानतदारी से काम करेंगे, और अगर किसी महकमे से इस किस्म का रब्ता करना पड़ता है तो बस ऐसे आदमी थे जो इस बात के माहिर थे, उनके जरिए रब्ता करना पड़ता था, लेकिन हदायत हमारी ये थी कि एक दमड़ी भी हुकूमत की या मुल्की दौलत की हम अपने लिए नहीं लेंगे, सिर्फ हमें अमन से काम करने दें। और खुदा ने बरकत डाली। सूद से कहते हैं सूद से कैसे बचोगे, ये ठीक है कि बसा औकात नहीं बच सकता इंसान, लेकिन अगर इरादा हो, नीयत हो और इखलास हो और दुआ हो तो बच भी सकता है। हमारे एक कारोबार में मुस्लिम कमर्शियल बैंक से वास्ता था और कॉटन के यानी रुई के कारोबार में बहुत बड़े कर्जे उठाने पड़ते हैं लाजमन, और उन कर्जों के बगैर वो कारोबार चल ही नहीं सकते, क्योंकि आम जो कारखानेदार हैं या जीनिंग फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनको इतने सरमाए तो होते ही नहीं कि वो बड़ी कीमत देकर वो जमींदारों को उनकी कॉटन की कीमत पहले अदा कर दें। बहुत सी मजबूरियां हैं, कर्जे लेने पड़ते हैं। अब मेरे दिल पे बड़ा गिरां था और मैंने दुआ भी की, मैंने कहा लमिया हम जमात अहमदिया की फैक्ट्री है, हम नमूना बनना चाहते हैं, हमें बचा इस मुसीबत से। और एक दोस्त की के तारुफ से मुस्लिम कमर्शियल बैंक के जो जनरल मैनेजर बल्कि प्रेसिडेंट थे उनके उनसे मिला और उनसे मैंने कहा कि देखें हम इतना लाख कर्जा आपसे लेना चाहते हैं लेकिन सूद नहीं लेना। वो बहुत जहीन आदमी थे और बड़े हौसले वाले इंसान थे, और खुदा ने वास्ता भी ऐसे शख्स से डाला जिसमें ताकत थी इस बात को सुनने और समझने की। तो थोड़ा सा ताजुब, वो कहते अच्छा आप बताएं क्या बात है। मैंने कहा हमारा दीन हमें इजाजत नहीं देता और तिजारत मजबूर करती है, लेकिन एक बात है कि आप कमर्शियल इदारे हैं, आपका कारोबार ही मुनाफे पर है, इसका मुझे एहसास है, मगर ये मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसा कि हमें हमेशा मुनाफा होता है, अगर मुनाफा हुआ तो हम आपको जितना सूद देते हैं उससे ज्यादा पैसा देंगे, तो फसल शर्त नहीं है, कोई उसकी निस्बत तनासिब मुकर्रर नहीं करना। मुझे देख के उन्होंने कहा कि ठीक है, मंजूर है। और जिस बैंक के ऑफिसर की तरफ उन्हें हवाला दिया जो उनसे निचला बहुत बड़े ऊंचे मुकाम का अवसर था, वो हैरान रह गया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा हो गया, तुम जाके पूछ लो। और उसके बाद फिर मैं भी उनकी मौजूदगी में अलग उनसे मिला और मैंने भी यही सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं, काम तो आपने कर दिया है, इतना बड़ा फैसला है जो आपको सारे हिस्सेदारों के सामने बहुत ही एक नाकाबिले कबूल हालत में पेश करता है। उन्होंने कहा बात यह है, मैं भी बताता हूं मेरे फैसले का राज क्या है। कहते हैं मैं अपने तजुर्बे से मर्दम शनास जरूर हूं और मेरा तजुर्बा है कि बेईमान लोग कागज बड़े भर के लाते हैं और कागजों के मुंह पक्के कर लेते हैं और जितने मर्जी पक्के कागजात हों वो धोखा दे जाते हैं, लेकिन अगर आदमी दयानतदार हो तो धोखा नहीं देगा। मैंने तो आपको देखा, मुझे ये पता लगे कि है दयानतदार और इसलिए मैंने आपसे कागज भी नहीं मांगे, फैक्ट्री के कागज नहीं मांगे कि उदा उसकी रखवा उसके मुकाम पर। मुझे पता था मैंने, और मैं अपने इस फैसले पर ऐसा एतमाद रखता हूं कि उस एतमाद की खातिर मुझे पता था कभी गलती नहीं होगी। अल्लाह तआला के फज़ल से ऐसा ही हुआ, मुसलसल उस बैंक ने हमें बगैर सूद के कर्जा दिया और मुसलसल हमारे पर पूरा एतमाद किया। अगर हमारा मुनाफा कम हुआ तो हमने कुछ कम तोहफा दिया, ज्यादा हुआ तो ज्यादा खुशी से कबूल किया, मगर सूद ही कारोबार फिर नहीं हुआ। अल्लाह तआला कफील बन जाता है, रस्ते निकाल देता है, इसलिए ये बहाने ना बनाओ कि हम बदनामी पे मजबूर हैं। हर मुसलमान अहमदी मुसलमान को बदनामी के खिलाफ मुस्तैद हो जाना चाहिए। जो रोजमर्रा के अपने अमवाल में बदनामी नहीं करेगा उसके भाई को भी फिर उससे खतरा नहीं होगा। आज जो बात शिकायतें आती हैं और बड़ी भारी तादाद शिकायतों की, वो है जो माली लेन देन की खराबी से तल्लुक रखती हैं, उनसे जमात को निजात मिलेगी। और अगर एक इंसान अपने जाती मामलात में जो आम तजारती कारोबार हैं उनमें दयानतदारी की तरफ के लिए मेहनत करता है तो नफ्सियाती लिहाज से उसके लिए नामुमकिन है कि हीले तराश कर किसी भाई के पैसे पर नजर रखकर उसे धोखा देने की कोशिश करे। तो इस आला मेयार तकवा पर कायम हो, जमात को बहुत से जमीलों से निजात मिलेगी और ऐसी जमात जो खुदा की खातिर तकवा पर और दयानत पर कायम हो उसके अमवाल में लाजमन बरकत दी जाती है। आगे जो बड़े बड़े काम दरपेश हैं उनके लिए आप हैरान हो जाएंगे किस तरह खुदा ताला अपने गैब से अपनी फजल से रुपये मुहैया करता चला जाएगा, जैसा कि आप कर भी रहा है, मगर अपनी दयानत की हिफाजत करनी होगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। बाकी इक्तबास और बाकी हवाले इंशाल्लाह अगले जुमे में पेश करूंगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.